رسولك ما بعد. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم اسعدنی بتقواک ولا تشکنی بمعصیتک. اللہ مجھے سعادت مند بنا دے تقوی کے ساتھ، اور مجھے شکینہ بنا گناہ کے ساتھ. اسعدنی بتقواک، اللہم اسعدنی بتقواک. چھوٹی سی دعا ہے، اللہ مجھے سعادت مند بنا دے بھی تقویٰ کا، اپنے تقوی کے ساتھ. ولا تشکنی بھی معصیتک، اور مجھے بدبخت نہ بنا گناہ کے ساتھ. اب اس دعا میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سعادت اور شقاوت کی حقیقت بیان کر دی. سعادت مند کون ہے، شقی کون ہے، حالات میں خود اندازہ کر سکتا ہے وہ کس طرف ہے. سعادت مندی تقوی کا نام ہے. اگر ایک آدمی کو تقوی کی دولت ملی ہوئی ہے اور وہ گناہ سے بچتا ہے، نفس کی حرام لذتوں پر فدا نہیں ہے، تو یہ سعادت مند ہے. اور اگر گناہ میں پڑا ہوا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے، نفس کی مانتا ہے، شیطان کی مانتا ہے، تو یہ شقی اور بدبخت ہے. یہ ظاہری دنیا کے ساتھ سعادت شقاوت کا کوئی تعلق نہیں. ایک آدمی مالدار ہے تو یہ سعادت مند ہے، غریب ہے تو یہ شقی، ایسا کچھ نہیں. کیونکہ دنیا کی حیثیت تو اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. لہذا کافروں کو بھی دی، بلکہ قرآن مجید نے تو کہا ہے کہ اگر ان ایمان والوں کے بچلنے کا اور ان ایمان والوں کے پھسلنے کا خوف نہ ہوتا، ہم ان کافروں کے دروازے اور ان کے گھروں کو سونے کا بنا دیں. ان کو آگے تو کچھ ملنے والا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہماری طرح ہی ہیں، جیسے ہم رہتے ہیں اسی طرح وہ رہتے ہیں. جس طرح ہم پر حالات آتے ہیں ان پر بھی آتے ہیں، وہ بھی بیمار ہوتے ہیں، غریب بھی ہیں، امیر بھی ہیں، ساری چیزیں ہیں. صرف اس وجہ سے کہ ہم ایمان نہ چھوڑ بیٹھے، لیکن ہمیں جو اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے وہ کسی کے پاس بھی نہیں. کوئی کتنا مالدار ہو، پوری دنیا کا مالک بن جائے، جب وہ مر جاتا ہے تو میں اور آپ کیا کہیں گے؟ اگر وہ کافر ہے تو یہ کہیں گے نا جہنم میں چلا گیا، یہ کہیں گے جہنم میں چلا گیا. اور اگر ایمان پر مرا ہے کیسا بھی ہے، تو ہم کہتے یار بالآخر اس نے جنت میں چلا ہی جانا. تو آپ نے فرمایا اسیدنی بھی تقویٰ کا، سعادت مندی تقوی کا نام ہے. جتنا تقویٰ آپ میں اور مجھ میں آتا جائے گا، اتنے ہم سعادت مند ہوتے جائیں گے. پھر ہماری جو دال روٹی ہے اور سوکھی روٹی میں بھی اللہ بریانی سے زیادہ مزہ ڈال دیں گے، کیونکہ تمام دنیا کی جتنی نعمتیں، ان کا خلاصہ کیا ہے؟ دل کا قرار اور چین. آپ جتنی بھی محنتیں کرتا ہے انسان دنیا سے، یار مجھے سکون مل جائے، تو جب انسان مولا کا ہو جاتا ہے تو بغیر کسی سبب کے یہ مفت میں دے دیتے ہیں، مفت کی چیز. ہاں یکے در کنجے مسجد مست و جات شاد. ایک آدمی مسجد کے کونے میں مست اور شاد پڑا ہوا ہے، ایسے مفت میں ایسا سکون اس کو آتے. آیا آیا کے در باغ ترچ و نامراد، اور ایک باغ میں گلشن میں بھی پریشان ہے. اس لیے حضرت ابراہیم بن ادب رحمۃ اللہ علیہ، جن نے بادشاہت اللہ کو حاصل کرنے کے لیے چھوڑی تھی، بادشاہت قربان کی تھی، مجھے مولا مل جائے، لے میرے شیخ فرماتے تھے ہم تو حرام لذتیں قربان نہیں کرتے. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ان بادشاہوں کو ہمارے سکون کا پتہ چلے کہ ہم کتنے سکون میں ہیں، تو تلواریں لے کر آ جائیں اور ہمیں نکال دیں خانقاہوں سے، خود بیٹھ جائیں مسجدوں میں، خود بیٹھ جائیں. لیکن اللہ نے چھپایا ہوا ہے ان سے. وہ ہمیں دیکھتے کہتے یار یہ بیچارے پتہ نہیں ان کے رات دن کیسے گزرتے ہیں. وہ ہمیں بیچارے کہتے ہیں، یہ بیچارے، یہ جو مسجد میں بیٹھے ہیں یہ بیچارے ملا لوگ، ان کے پتہ نہیں رات دن کیسے گزرتے ہیں. اور ادھر ملا لوگ ہیں کہ پانچوں گھی میں ہیں اور سر بھی کڑائی میں. میرے مرشد فرماتے تھے کہ شاہوں کے سروں میں تاج کرام سے درد ساک سر رہتا ہے اور اہل وفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے. اور نور ہی کسی شے کا وجود کا ذریعہ ہوتا ہے. نور ہوتا ہے تو شے کا وجود. جس قدر نور بڑھتا جائے گا اس قدر شے کا وجود بڑھتا جائے گا. جب نور کی تجلی ہٹ جاتی ہے تو شے پناہ ہو جاتی ہے. کیونکہ اللہ نور السماوات والارض, اللہ آسمان زمین کا نور ہے. یعنی اللہ نور ربانی نہ ہو تو وہ شے کچھ بھی نہیں ہے, کوئی قیمت نہیں, کیونکہ نور پر قائم ہے. جب وہی نہیں ہے تو ہوا میں اڑ رہی ہے. جیسے خلا میں چیزیں جانے کے بعد ان کا وزن ختم ہو جاتا ہے, ایسے بے وزن ہے. میں اور آپ اس کا ویسے وزن کر جانتے پھرتے, ورنہ اس کی کوئی وزن نہیں. ہاں بس اگر اس کا وزن ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ یہ جانور ہے. اللہ نے تو ان کو جانوروں سے بھی نیچے قرار دے دیا. یہ جانور کی پھر بھی کوئی قیمت ہے؟ ان کی تو قیمت ہی نہیں ہے جن کے پاس ایمان کی دولت. اسیدنی بھی تقوا کا, سعادت مندی تقوی کا نام ہے. جس قدر گناہ سے بچنے کی توفیق ہوگی اتنے سعادت مند ہے آپ, اور جس قدر گناہ میں گھس رہا ہے اتنا شقی ہے. یعنی جس لمحہ کوئی گناہ کرتا ہے اس وقت وہ بدبخت اور شقی ہے. وہ لمحہ شقاوت کا لمحہ ہے اس کا, زندگی کا. جب وہ اللہ کو راضی کرتا ہے اور اللہ کی ناراضگی سے بچتا ہے, زور لگا رہا ہے بچنے کے لیے, ہمت کر رہا ہے, اس وقت یہ سعادت مندوں میں. اما الذین سعدوا ففی الجنہ, سعادت مند جنتی ہیں اور شقی دوزخ میں, جہاں وہ گدے کی طرح چیخیں گے, دو دو آوازیں نکالیں گے جہنم میں. جس طرح گدا دو آوازیں نکالتا ہے, کہ اندر نکالتا ہے پھر باہر نکالتا ہے. شہیخوں و ظفیر قرآن نے کہا دو دو آوازیں نکالیں گے شقی لوگ. تو سعادت اور شقاوت کا تعلق ظاہری چیزوں کے ساتھ نہیں ہے, لیکن پھر اس کی برکت ہوتی ہے کہ جب آدمی سعادت مند ہوتا ہے دار روٹی کے اندر بھی چین اور سکون ہے. جھوپڑی میں اس کو سکون ہے جو مال والے کو نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو مفت میں عطا فرماتے ہیں. صحابہ کرام کو دیکھو, پیٹ پر پتھر بندے ہوتے تھے اور یاسم الجاہل اغنیا, جاہل ان کا چہرہ دیکھ کر سمجھتا تھا کہ یہ غنی لوگ ہیں, مالدار ہیں. بیٹھے پتھر آدھا کپڑا ہے, لیکن چہرے پر ایسا چین اطمینان سکون, ایسے انوارات. دیکھنے والا کہتا یہ بادشاہ لوگ ہیں یار, یہ تو بہت امیر لوگ ہیں, غنی لوگ ہیں. حالانکہ غریب فقیر درویش, کھانے کو کچھ نہیں. یاس الجاہل اغنیا, کیونکہ دل میں وہ سعادت مند ہے, دل میں نور ہے, نور کی وجہ سے ان کو چین ہے. حتی ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ کو دیکھ کر میری بھوک پیاس ختم ہوتی تھی. پیچھے بھی بطنی کا معنی کیا ہے کہ رسول اللہ کو میں دیکھتا تو نہ بھوک کا احساس ہوتا نہ پیاس کا. آپ فرماتے بس میں فوراً آپ کی باتیں یاد کرنا شروع کر دیتا. انسان کو بھوک پیاس ہو, ابھی اگر بھوک پیاس ہوتی کہیں گے یار جلدی پیر صاحب جلدی مکاؤ, روٹی کھائیے, لنگر چلاؤ. جیسے ایک دوست گیا ہے جماعت میں تو ہمیشہ کہتے جی یہ کھانے کا عمل کب ہوگا, اس کی سنت کب ہوگی, اور سونے کا عمل کب ہوگا. اس پہ دو چیزیں بڑی مذاکرہ, کھانے کا مذاکرہ اور سونے کا مذاکرہ. فرمایا بشی بھی بدل, میں رسول اللہ کو دیکھ کر پیٹ بھرتا تھا. تو اس لیے میرے دوستو یہی اصل ہے, اسی سعادت کے لیے ساری محنتیں. اگر یہ سعادتیں ہمیں مل گئیں, دنیا بھی اعلیٰ ہے آخرت بھی اعلیٰ ہے. اصل تو ہے آخرت, دنیا تو گزرگاہ ہے جس سے میں اور آپ نے گزرنا ہے. یہ گزرگاہ ہے, مطلوب اور مقصود رہی ہیں. آپ ماشاءاللہ بسوں پر بیٹھ کر آئے, کوئی ٹرین پر بیٹھ کے آئے, مختلف چیزوں پر. وہ مقصود ہوتی تو تم ساتھ لاتے. کراچی والے ٹرین میں آیا تو ٹرین بھی یہاں کھڑی کرنی پڑتی, کہاں جگہ بھی نہیں. بسوں میں آنے والے بس ساتھ لاتے, آپ کہنے جی حضرت صاحب وہ تو مقصد تو آپ کے پاس آنا تھا، ٹرین تو نہیں مقصود تھی. اللہ فرماتے ہیں دنیا میں سعادت مندی حاصل کرنا، مجھے راضی کرنا اصل تھا، یہ روٹی کھانا تھوڑی تھا. روٹی کھانا ہوتا تو قبر میں بھی تمہاری روٹیاں جاتی. کہتے ہیں جی مردے ہر جمعرات کو جب تک کھانا پینا نہیں دو گے تمہارے مردے بھوکے رہتے ہیں. ایک جگہ پر ایک آدمی تھا، نیم ملا تھا، ملا تو تھا نہیں، عالم نہیں تھا، ویسے ہی بنا ہوا تھا، گاؤں چکر دیتا تھا. کہتا ہر جمعرات کو جس کے مر گئے ہیں وہ روٹی طلب کرنے آتے ہیں مجھ سے، امام صاحب روٹی لاؤ، دادا سب روٹی پکا کے لایا کرو، لوگ روٹیاں دیتے اس کو. اور کہتے بھائی یہ ہمارے دادے کو پہنچا دینا، یہ ہمارے نانے دینا، یہ ابا کو دے دینا، اما کو دے دینا. وہاں کو پڑھا لکھا آ گیا، انہوں نے سمجھایا، انہوں نے کہا بھائی یہ سب ایسی ڈھونگ بازی ہے، مردوں کو روٹی کیا ضرورت ہے، روح ہے روح، روح تو روٹی نہیں کھاتی. روٹی کا نظام تو جسم کے ساتھ، جسم تو ختم ہو گیا. بات تو آپ کی ٹھیک ہے، آگے تو ہم سے کئی سالوں سے روٹیاں لیتا ہے، اور وہ ہفتے والے دن پوری ریڑھی سوکھے ٹکڑوں کے بیچتا ہوں. روٹی بند کر دی، جمعرات کو انتظار کرتا رہا، کوئی آئے نہیں روٹی لے کے. معلومات کی تو پتہ چلا بھائی کوئی پڑھا لکھا عالم آ گیا ہے، اس نے لوگوں کو بات سمجھا دی. وہ چلا ویسے لوگ تیز بھی بہت ہوتے ہیں. امام عبد الحمبر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک آدمی پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ مانگنے کے لیے نا، جیسے آج جو ہے مانگنے والا کوئی نعت پڑھتا ہے کچھ کرتا ہے پھر لوگ ان سے پیسے مانگتا ہے، تو پہلے حدیثیں بیان کرتے تھے، کھڑے ہو جاتے ہے حدیث. یہ تو اس زمانے میں حدیثوں کا شوق تو سب لوگ اکٹھے ہو جاتے حدیث سنتے، پھر وہ کہتا ہے لاؤ اللہ کے نام پر نکالو، پھر سب سے بخشش لیتا، بخشش عرب والے بخشش کہتے، بخشش. طواف پہلے کراتے تھے پرانے زمانے میں، یہ جو بڑے بڑے متوف بنے ہوئے بڑی بڑی کمپنیوں کے سیٹھ، ہماری نانی اور عما جاتی ان کے نام بھی جانتے. تو اب جب جاتے ہیں تو اس کے نام لکھا ہوا ہے، کہتا چکر کٹا کے پھر کہتا لاؤ حاجی بخشش بخشش بخشش، ریال مانگتا تھا، اب سیٹ بن گئے. تو حدیث سے بیان کرنی شروع کر، اور نام لے رہے امام عبد الحنبل کا، وہ اسی مسجد میں تشریف فرمائے. حدثنا احمد بن حنبل، احمد بن حنبل نے مجھے حدیث بیان کی. تو حضرت کے ساتھ ایک دوسرے ان کے دوست بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یہ روایتیں آپ نے کب بیان کی یار، یہ جو کر رہا ہے پتہ نہیں کہاں کہاں سے لا رہا ہے، آپ نے بیان کی؟ یار میرے تو حاشیہ خیال میں بھی نہیں ہے، حالانکہ حضرت 6-7 لاکھ حدیثوں کے آپ کرتے ہیں. میری کوئی حدیث نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے. انہوں نے کہا یار اس کو ذرا پکڑیں گے، لیکن ابھی تو مجمع لگا ہوا ہے، جب مجمع چھٹ گیا جو اس نے پیسے اکٹھے کرنے تھے کر لیے. امام بن حنبل وہ دوست ان کے پاس گئے، ان کو کہا کہ یار تو کس کی حدیث ہے؟ امام احمد بن حنبل کی جانتے نہیں، اتنا بڑا آدمی ہے. ان کا میں احمد بن حنبل ہوں اور یہ میرا فلانا دوست ہے، تم ہماری تو نسبت کر رہا ہے یار، ہم نے میں نے کب بیان کی حدیثیں، تو نہ میرا شاگرد ہے. ان کا لگا دنیا میں احمد بن حنبل کو آپ ہی رہ گئے اور کوئی ہے نہیں. انہوں نے کہا میرا جو استاد ہے اس کا نام بھی احمد بن حنبل ہے. وہ اس کو پتا چلا کہ بھائی روٹی بند ہو گئی. جمعرات آئی، مغرب ہوئی تو ڈنڈا لے کے چڑھ گیا مکان پر اور مارنے لگا آواز، بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ بھاگ. پورا پنڈ اور بستی اکٹھی ہو گئی، بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا کیا کر رہا ہے؟ وہ کہتے کسی نانے کی روح آ رہی روٹی مانگنے، کسی کی چاچے کی پٹائی کر رہا ہوں، بھائی اندر روٹیاں بند کر دی، دفاع ہو جاؤ جاؤ. انہوں نے نہ یار مارنا تو روٹی لے لے. تو اگر یہ چیزیں مطلوب ہوتی کھانا پینا تو ہمارے ساتھ جاتا قبر میں، لیکن یہ مطلوب نہیں ہے، یہ تو مقصود کا ذریعہ ہے. جس طرح ٹرین میں بیٹھ کر آئے مقصود تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، گاڑی میں بیٹھ کر مقصود کا ذریعہ چھوڑ دیا آپ نے اس کو، اسی طریقے پر یہ روح اپنا کام کرنے کے بعد جسم کو چھوڑ دے گی، اس کا نام موت ہے. روح سے سوال ہوگا ہاں کیا کیا تھے، اور آخرت میں جسم کو بھی بنایا جائے گا دوبارہ، پھر جسم اور روح دونوں کو سزا ملے گی، دونوں کو سزا ملے گی. بلکہ امام رازی رحمتہ اللہ علیہ نے حدیث عجیب نقل کی ہے کہ روح کہے گی اللہ میاں اے اللہ میں جسم کے بغیر تو گناہ کر ہی نہیں سکتی، یہ سارا جسم نے مزے لیے. جسم کہے گا میں روح کے بغیر نہیں کر سکتی، اگر روح نہ ہوتی تو میں تو مردہ ہوں. اگر روح نہ ہو مطلب خدا کر کسی کو فالج ہی ہو جائے تو اس کا ہاتھ کام نہیں کرتا اور اس میں روح نہیں مردہ ہے. تو اللہ تعالیٰ دو فرشتوں کی ڈیوٹی لگائیں گے کہ تم بھائی ان کا فیصلہ کرو، روح کی شکل الگ ہوگی ادھر جسم ہوگا ادھر روح ہوگی، اب فیصلہ ہوگا، قاضی بنے گا فرشتہ فیصلہ کرے گا. اللہ تعالیٰ سارا منظر دیکھ رہے ہیں. تو جو سرکاری وکیل ہوگا، ایک سرکاری وکیل ہوتا ہے، سرکاری وکیل اب دلیل پیش کرے گا، ایک واقعہ بیان کرے گا کہ ایک جگہ پر ایک اندھا تھا اور ایک لنگڑا تھا، دونوں نے مل کر باغ میں سے آم یا سیب چوری کرنے کا سکیم بنائی کہ ہم چوری کرتے ہیں اور الزام بھی نہ لگے ہم پر. انہوں نے کہا کیسے؟ اسے لنگڑے نے کہا اندھے سے کہ میں تیرے کندھوں پہ چڑھ جاتا ہوں تو مجھے ساتھ لے چل، کیونکہ میری آنکھیں کام کر رہی ہیں اور تیری ٹانگیں کام کر رہی ہیں تو وہاں سے ہم پھل توڑیں گے. اگر مالی آ گیا تو الگ الگ ہو جائیں گے، وہ کہیں گے میں کہوں میں تو لنگڑا ہوں میں کیسے توڑ سکتا ہوں، تو کہنا میں انا ہوں میں کیسے توڑ سکتا ہوں. اب دونوں نے کاروائی کی اور تھیلے میں پھل پھل ڈالے، وہ مالی دیکھ رہا تھا دور سے کہ دونوں مل کے کاروائی کر رہے ہیں، اس نے جو آواز لگائی تو وہ الگ الگ ہو گئے، لنگڑا ادھر بیٹھ گیا اور اندھا ادھر بیٹھ گیا. مالی آیا، مالی نے کہا وہ کیا کر رہے تم، تمہیں پھل توڑے لنگڑے نے کہا میں تو چل نہیں سکتا، میں پھل توڑوں گا میں کیسے توڑ سکتا. اندر گئے میں تو نبینوں میں دیکھ ہی نہیں سکتا. ان کا میں نے دیکھ لیا تو نے مل کے کاروائی کی، انہوں نے دونوں کو درخت کے ساتھ باندھا اور خوب پٹائی کی دونوں کی کہ ایک کی ٹانگیں کام آئی تھی اور ایک کی آنکھیں کام آئی تھی اور ہاتھ کام آئے تھے. تو اس پر فیصلہ فرشتہ دے گا کہ روح جو ہے اس نے جسم کو حرکت دی اور جسم نے روح کو چونکہ اس کے اندر آ گئی اور اس نے اس کے روح کو استعمال کیا، لہذا دونوں مجرم ہو، دونوں کو باندھ کر جہنم میں پھینک دیا جائے. اس سے اگر مقصود یہ چیز ہی ہوتی جو دنیا، یہ مقصود نہیں ہے، مقصود تو اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ راضی ہوتے تقوی کے ساتھ. اللہ اصبنی بھی تقوی کا، اے اللہ مجھے سعادت دے دے تقوی کے ساتھ. دعا مانگنی بھی چاہیے اور اس سعادت کو حاصل کرنا چاہیے. ولا تشقنی بھی معصیت، مجھے اپنی نافرمانی سے شقی نہ بنا، بدبخت نہ بنا. بس اللہ مجھے راہ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واہ خدا وانا.